الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وهدانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے جاؤں کا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے واستغفر لهم الرسول اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے لوجد اللہ توابا رحیما تو وہ اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پا لیتے یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہے ہم نے ان کو اپنا عنوان سخن اس لیے بنایا کہ آج کل مخالفین بڑے زور شور کے ساتھ اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اشتہارات چھاپ رہے ہیں سوالات لکھ لکھ کر عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سارا زور اسی پر ہے کہ صرف اللہ سے مانگو اور اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگو صرف اللہ سے مانگو نہ رسول سے نہ نبی سے نہ صدیق نہ شہید نہ بزرگ کوئی بھی ہے کسی سے مت مانگو نہ کسی مزار پہ جاؤ نہ کسی خانقاہ پر جاؤ صرف اللہ سے مانگو سارا زور اسی پر اور اس کے بعد اگر کسی نے مزار پہ ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھ لی تو وہ مشرک ہے، کسی نے غوث پاک کی نیاز دے لی وہ مشرک ہے، کسی نے خواجہ کی فاتحہ دلا دی وہ مشرک ہے، سر پوری قوم کو پوری امت کو مشرک بنا دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگا ہے، اس لیے یہ مشرک، یہ شرک کر رہا. پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اگر تم ان کے پاس جا رہے ہو تو یہ تو اللہ تبارک وتعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر پھر تم غیر اللہ کے پاس جا رہے ہو. کیا وہ ہر جگہ سے سنتا نہیں؟ کیا وہ ہر جگہ سے دیکھتا نہیں؟ وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ مدد بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہیں تو اس کو چھوڑ کر تم نبیوں اور ولیوں کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ ہم نے اس آیت بینات کو اپنا عنوان سخن اسی لیے بنایا کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے، دلائل تو بے شمار ہیں کیونکہ میں اس آیت پہ گفتگو کر رہا ہوں، اسی لیے صرف اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ صرف اللہ سے مانگو اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اور کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنتا ہے، تو یہی آیت سورہ نساء کی یہی آیت اس کے سامنے پیش کر. ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود بھیج رہا ہے اپنے نبی کی بارگاہ، خود بھیج رہا ہے. اس سے پوچھو اس کا ترجمہ بتا دو، جو یہ کہے نا اس سے کہو اس آیت کا ترجمہ بتا دو. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تو کیا کریں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا مسجد میں جائیں اللہ سے مانگیں، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں بھائی گناہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو. قرآن کہتا ہے نہیں، جاؤکا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے پاس آ جائیں، اور آپ کے پاس جب آئیں فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں. تو کیا مغفرت مل جائے گی؟ نہیں. واستغفر لهم الرسول، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہاتھ اٹھا دے لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پائے. تو ہم تو کہتے ہیں ہم خود نہیں جا رہے، اللہ خود بھیج رہا، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ. جب وہ ہر جگہ سے سنتا ہے، جب وہ ہر جگہ سے دیکھتا ہے تو حکم یہ ہوتا نا، تم نے گناہ کیا مسجد میں آ جاؤ، اپنی پیشانی کو جھکا دو، میرے مجرم ہو مجھ سے مانگو، جرم اللہ کا کیا ہے، بھیج رہا ہے اپنے محبوب کی بارگاہ. اس کی شان دیکھو، گناہ اللہ کا کیا، نافرمانی اللہ کی، احکامات اللہ کے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی. جاؤ کا محبوب آپ کے پاس آ جائیں. کیوں؟ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، جو ہو چکا ہے وہ جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. جو ہم سوچ چکے ہیں خدا جانتا ہے، جو اس وقت سوچ رہے ہیں وہ جانتا ہے، اور جو آئندہ سوچنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے. وہ جانتا تھا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس قسم کے فتنے پیدا کریں گے، اسی لیے قرآن مقدس میں فرما دیا میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ، تاکہ اگر قرآن کا انکار کرتے تو کافر ہو جائے. تو ہم یہی جواب دیتے ہیں، آیتیں بے شمار ہیں، صرف اس آیت کا جواب دے دو. وہ کہتے ہیں نا نہیں جاؤ، ہم کہتے ہیں اللہ خود بھیج رہا. جاؤکا کے معنی کیا ہے؟ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا، وہ با اختیار ہے، اس پر کسی کا دباؤ نہیں، اس پر کسی کی زبردستی نہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ جہاں چاہے، جس وقت چاہے، جس لمحے چاہے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن نہیں کر رہا. جاؤ کا محبوب یہ پہلے آپ کے پاس تو آ جائے، وہ بتانا چاہتا ہے میں خالق و مالک ہوں، میں معاف کر سکتا ہوں، مگر معاف کروں گا محبوب کے وسیلے، معاف کروں گا اپنے رسول کے وسیلے سے، بغیر اس کے نہیں. اور اگر ایسا ہوتا تو جاؤ کا کے معنی کیا تھے؟ رسول کی بارگاہ میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اے محبوب وہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ کے پاس آ کر پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ فاستغفر اللہ، چلو ہم حضور کی بارگاہ میں بھی پہنچ گئے، اللہ سے بھی مغفرت طلب کر لی، تو کیا گناہ معاف ہو گئے؟ کہتے ہیں نہیں، واستغفر لهم الرسول، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت نہ فرما دے، یعنی سرکار ہاتھ اٹھا دے، اور جب رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پالا۔ یہ جواب آپ ان کو دے دیں۔ اب آئیے اس کے پہلے جملے پر غور کریں، قرآن نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، انفسہم اپنی جانوں پر، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اپنی جان پر کون ظلم کرتا؟ اپنے اوپر تو کوئی ظلم نہیں کرتا، اپنی جان بچانے کے لیے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتا، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، کون ایسا آدمی ہے جو اپنے اوپر ظلم کرے؟ ہے کوئی ایسا آدمی جو اپنی جان پر ظلم کرے؟ اپنی جان پہ تو کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، کسی کے حقوق غصب کرتے ہیں، کسی کے ساتھ امانت میں خیانت کرتے ہیں، کسی کا حصہ کھا جاتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ نہیں۔ اپنا ہر کوئی خیر خواہ ہو، اپنے آپ سے ہر ایک محبت کرتا کرتا ہے نا، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں۔ اب یہ بات ہماری ناقص عقل میں نہیں آئی، مولا اپنی جان پہ کون ظلم کرے گا؟ ہاں اگر یہ کہا جاتا یہ کسی اور پر ظلم کریں تب محبوب کی آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو کیا کریں؟ جاؤں کا یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ تو اب دو باتیں ہو گئی نا، ہمارا مشاہدہ تو یہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، یہی مشاہدہ کہتا ہے نا، اپنے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے۔ تو اب ہمارا مشاہدہ صحیح ہے یا قرآن کی بات؟ قرآن کی بات صحیح ہوگی نا، ہمارا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا ایک ایک حرف درست ہے، ایک ایک لفظ درست ہے۔ تو اب اس میں توجہ کیسے ہوگی؟ مشاہدہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی جان پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا، اور قرآن کہہ رہے ہیں نہیں، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں ہیں محبوب کی آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ تو ہم نے علماء کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس ارشاد خداوندی کو سمجھنے کے لیے ہماری ناقص عقل ناکافی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے یہ ہماری ناقص عقل میں نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ ہمارا مشاہدہ ہے انسان اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا، یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، اور قرآن کہتا ہے جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، تو ظاہر ہے قرآن کی بات درست ہو سکتی۔ تو علماء نے کہا سنو، یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوا کہ تم نے ظلم کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو اشکال پیدا ہوا ہمارے مشاہدے میں قرآن میں، یہ تعارف پیدا ہوا، اختلاف ہوا، کہتے اس لیے ہوا کہ تم نے ظلم کا مفہوم ہی نہیں سمجھا کہ ظلم کہتے کس کو ہے اور قرآن کس ظلم کی بات کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو مارنا یہ ظلم ہے، یہی سمجھتے ہیں نا، اگر کوئی آدمی کسی کو پیٹ رہا ہو، مار رہا ہو، کہتے ہو کتنا ظالم ہے، کتنا ظالم آدمی ہے، کسی پہ تشدد ہو یہ ظلم ہے، ہم یہی کہتے ہیں، کسی کو مارا جائے، پیٹا جائے، بہت اس پہ زیادتی کی جائے، کہتے ہیں یہ ظلم ہے۔ بلا شبہ ظلم ہے، لیکن ظلم کا ایک اور معنی بھی ہے، ظلم کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ حقیقی معنی ہے۔ اب ظلم کا معنی ہے الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ سمجھ گیا؟ اس بات کو یاد رکھیے گا تاکہ اگلی گفتگو آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اشیاء فی غیر محل ہی, کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے, ظلم ہے نا. اب اس کی مثال میں دوں آپ کو تاکہ بات پوری طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے. ظلم کی تعریف تو آپ نے سمجھ لی, کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. جوتی کا مقام سر ہے یا پیر؟ کیا ہے؟ پیر ہے نا. اور اگر سر پہ ہو تب کیا ہوگا؟ آئیے کبھی سر پہ, ایسی حرکتیں نہیں کرنا کہ سر پہ آ جائے. ٹھیک ہے, جوتی کا مقام پیر ہے اور سر پہ اگر آ جائے تو ظلم ہے. لیکن ایک بات میں کہہ دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے, بلا شبہ جوتی کا مقام پیر ہے, سر پہ آ جائے تو ظلم ہے. لیکن بعض جوتیاں ایسی ہیں اگر سر پہ آ جائیں تو ہماری قسمت بدل دیتی. اگر پیر و مرشد کی جوتی ہو تب سر پہ رکھو گے یا نہیں؟ اگر استاد کی ہو تو سر پہ رکھو گے نہیں؟ اگر ولی کی ہو تو تب, اگر ولی اللہ کی ہے تو مقام اور ہے, اور رسول اللہ کی ہے تب مقام اور. سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور, ہم کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. ہم تاجدار سمجھیں گے اپنے آپ کو اگر سرکار کی نالے پاک سر پہ رکھنے کو مل جائے. حقیقت ہے نا. اور نبی کی نالین پاک اگر ہیں تو فرشتے بھی سر پہ اٹھا کے پھرتے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تابوت کا ذکر کیا, تابوت سکینہ, جس کو بنی اسرائیل جنگ میں اپنے آگے رکھتے تھے. ایک صندوق تھا, اس کے اندر کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں نالین پاک, تابوت سکینہ کے اندر توریت کی تختیاں لکھی ہوئی نسخے, حضرت ہارون علیہ السلام کی استعمال کردہ چیزیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, عصا لاٹھی جیسے یہ میرا عصا, یہ اس کے اندر, اور بہت سی چیزیں تھیں. اس کی برکت کیا تھی؟ وہ پورا صندوق تھا, اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں. تو جب بنی اسرائیل جنگ میں جاتے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھتے تھے. کیوں؟ اس کی برکت سے ہمیں فتح حاصل ہو. اور حقیقت میں اس صندوق کی برکت سے, تابوت سکینہ کی برکت سے بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے جنگ میں انہیں فتح ہو جاتا. قرآن کہتا ہے یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. قرآن کہتا ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی استعمال کردہ چیزیں تھیں. پتہ یہ چلا نبی جس چیز کو استعمال کر لے اس میں بھی برکت ہے. نبی کی بات تو بہت بلند ہے, جو چیز استعمال میں آ جائے اس میں بھی برکت ہے. نبی کے نام میں برکت ہے, نبی کے ذکر میں برکت ہے. تو غور کرو جس کے نام میں, جس کے ذکر میں, جس کے استعمال کردہ چیزوں میں برکت ہو تو جس روضے میں وہ نبی مجسم آرام فرما ہے وہاں کتنی برکتیں ہیں. برکت ہوگی نہیں ہوگی؟ جہاں قدم رکھ دیا وہیں برکتوں کا نزول ہو, وہیں رحمتوں کا نزول ہو گئے. ہجرت کر کے سرکار تشریف لائے, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی, حضور ہمارے ماں باپ قربان. یا رسول اللہ یہاں تو جو بھی آتا ہے بیمار ہو جاتا, مدینہ طیبہ میں جو بھی آیا بیمار ہو, کسی کو بخار ہو گیا, کسی کو نزلہ ہو گیا, کسی کو کھانسی ہو گیا, عجیب بیماری. لوگوں نے کہا یہ دار الوبا ہے, جو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, اچھا اپنے رحمتوں والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے, اے الہ العالمین ابراہیم خلیل اللہ تیرے خلیل تھے, انہوں نے مکے کے لیے دعا کی, میں تیرا حبیب ہوں میں مدینے کے لیے دعا کر رہا ہوں, میں تیرا حبیب ہوں مدینے کے لیے دعا کر رہا ہوں. اور کیا دعا کی؟ مولا جتنی برکتیں تو نے مکے میں نازل کی ہیں اس سے دگنی مدینے میں نازل کر, اس سے دگنی مدینے میں نازل کر دے. میرا ایمان یہ کہتا ہے
کہ جو جو لفظ حضور کی زبان سے نکل رہا تھا اسی وقت اسی لمحے بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو رہا ہے. اور آج مدینے میں ایسی برکت ہے کہ ساری برکتیں مدینے میں, ساری رحمتیں مدینے میں. پہلے جو جاتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا, لوگ دار الوبا کہتے تھے, میرے آقا نے قدم رکھ دیا, دعا فرما دی, دار الوبا دار الشفا بن گیا. اب جو جاتا ہے شفا ہی شفا, رحمت ہی رحمت ہے. کیوں؟ ساری برکتیں مدینے میں ہیں, ساری رحمتیں مدینے میں ہیں, ساری عظمتیں مدینے میں ہیں, ساری شفا مدینے میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رحمتوں کا مرکز اور منبع خود مدینے میں. تو وہاں برکت نہ ہو تو پھر کہاں برکت ہو؟ ارے جہاں ذکر ہو جائے وہاں برکت ہو کر نزول ہو جائے, تو جہاں وہ آقا ہے, تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مجسم آرام فرما ہو, وہاں کتنی برکتیں ہوں گی, کتنی برکتیں ہوں گی. پتہ چلا میرے رسول کے نام میں برکت ہے, ان کے ذکر میں برکت ہے, جن چیزوں کو استعمال کر لے ان میں برکت ہے. جتنے تبرکات ہیں سرکار کا منہ مبارک ہے, کتنی چیزیں ہیں. اگر اس پہ میں گفتگو کروں تو پھر موضوع ہی بدل جائے گا, پھر ساری حضور کی برکتوں پر ہی تقریر ہو جائے گی, پوری تقریر ختم ہو جائے گی, برکتیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی برکتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ ذکر پاک ہم کرتے ہی اس لیے کہ ہمیں برکتیں حاصل, رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں ذکر, اور کس لیے کر رہے ہیں؟ تو بنی اسرائیل اس تابوت کو آگے رکھتے تھے. تو بات کہاں سے چلی, کہاں سے چلی بات, کسی کو یاد ہے؟ اللہ ماشاء اللہ, جی ظلم, ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے کہ توجہ سے سن رہے, اسی لیے میں بیچ میں پوچھ لیتا ہوں, ایسا نہیں کہ آپ یہاں موجود ہو دماغ کہیں اور, پریزنٹ مائنڈ کے ساتھ سنیے. کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم. تو جوتی کا مقام پیر اگر سر پہ ہو تب ظلم, اور ٹوپی کا مقام سر اگر پیر میں ہو تب ظلم ہے. ہر چیز کا ایک مقام ہے. ایک صاحب نے نسبتوں کی بات, ایک بزرگ تھے, ان سے ان کے جوتے نے کلام کیا. اللہ کے نیک بندوں سے ہر چیز کلام کرتی, اور یاد رکھیں کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کی زبان ہے. یہ دیواریں جو ہیں یہ بھی سنتی ہیں, یہ دیکھتی ہیں, یہ بولتی ہیں, یہ زمین بھی اس کی بھی زبان ہے, آسمان کی بھی زبان ہے. زمین دیکھتی ہے, آسمان دیکھتا ہے. سرکار نے فرمایا قیامت کے دن زمین گواہی دے گی, بلکہ قرآن کہتا ہے زمین گواہی دے گی. یوم دن تو حدث و اخبار رہا, زمین خبریں دے گی. کون سی خبریں دے گی زمین قیامت میں؟ کون سی خبریں دے گی؟ کیا یہ خبریں دے گی کہ فلاں مقام پہ بم دھماکہ ہوا, یہ خبریں دے گی؟ نہیں, زمین خبر دے گی مولا اس شخص نے میرے اوپر یہ غلط کام کیا تھا. انکار کی گنجائش ہوگی؟ زمین خبریں دے رہی ہے. یوم دن تو حدث و اخبار رہا, زمین اپنی خبریں دے گی. سرکار فرماتے یہ خبریں دے گی. خبریں کیسے دے گی؟ جب وہ بے جان ہے, جب وہ دیکھ نہیں رہی, سن نہیں رہی, بول نہیں رہی, تو کیسے خبریں دے گی؟ جب وہ خبر دے گی, اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی سنتی ہے, بولتی ہے, دیکھتی ہے. یہ دیواریں ہمیں خاموش نظر آ رہی ہیں, خدا کی قسم یہ بھی سنتی. اسی لیے انسان جس مقام پر عبادت کرتا ہے, جس مقام پر سجدہ کرتا ہے, قیامت کے دن وہ مقام اس کے سجدے کی گواہی دے گا. میرے اوپر اس نے سجدہ کیا تھا مولا, تیری عبادت کی تھی. اسی لیے کہتے ہیں ہر جگہ نماز پڑھو, جو مقام ملے باقیزہ جگہ نماز پڑھو, تاکہ یہ ساری جگہ ہیں تمہارے سجدے کی, تمہاری نمازوں کی قیامت میں گواہی دے. یہ ساری بولتے, یہ پتھر بولتے. حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ, پیچھے سے آواز آئی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحابہ نے دیکھا نظر کوئی نہیں آیا, کس نے سلام کیا, آقا نے کس کو جواب دیا؟ قربان جائیے رحمت للعالمین شفیع المذنبین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکان کی دیوار کا پتھر ہے نا, یہ مجھے سلام کر رہا ہے. میں نے اس کو جواب دیا, میں اس کو جانتا ہوں. جب ہم بچپن میں گزرتے تھے یہ جب بھی سلام کرتا تھا ہم جب بھی اسے جواب دیتے تھے. تو کلام کیا یا نہیں کیا؟ اگر زبان نہیں تھی تو کیسے کلام کیا؟ پتھر بھی دیکھ کر کلام کرتا ہے, ہر ایک سے نہیں کرتا. آپ سے کیا کسی پتھر نے کلام؟ اور کرے گا تو بھگ جاؤ گے, دیکھیے یہ کیسے بولنے لگے. اللہ کے نیک بندوں سے کلام کرے. تو اس بزرگ کا جوتا جو تھا وہ تنگ ہو گیا, کاٹنے لگا. جب کاٹنے لگا تو غصے میں اٹھا کے اس کو پھینک دیا. اس نے کہا مجھے کیوں پھینکا آپ نے؟ میں نے تو آپ کے پیر کو غلاظت سے بچایا ہے, نجاست سے بچایا ہے, مٹی سے دھول سے ہر چیز سے بچایا, آپ نے مجھے اٹھا کے پھینک دیا. ان کو اور غصہ آیا, ارے ذلیل حقیر شے مجھ سے کلام کرے, تیری یہ ہمت میرے پیر میں رہنے والی چیز مجھ سے کلام کر رہی ہے. اب سنو جوتے کا جواب کیا تھا. جوتے کا جواب ایسا تھا جو باقی جوتا تھا. اس نے کہا جناب اگر میں ذلیل حقیر ہوا ہوں تو آپ کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے. کہا کیوں؟ اگر میں آپ کے پیر کے پیر میں ہوتا تو خود اٹھا کے سر پہ رکھتا. صحیح بات ہے, اگر پیر کے پیر میں ہوتا تو اٹھا کے سر پہ رکھتے, استاد کے پیر میں ہوتا تو سر پہ رکھتے, اگر ولی کے پیر میں تو سر پہ, اور نبی کے قدم میں تو پھر بات اور بلند, مقام بلند. پہننے والے کا درجہ بدل جائے تو چیز کا مقام بدل جائے. خاموش ہو گئے. مجھے ذلیل کہاں؟ اگر ہوا ہوں تو آپ کی وجہ سے, اس لیے کہ آپ کے پیر میں تھا. اگر آپ کے شیخ کے پیر میں ہوتا تو جناب اٹھا کے خود سر پہ رکھتے. خاموش ہو گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. باقی صحیح کہہ رہا, یہ میری وجہ سے ہی ہوا. پتہ یہ چلا کہ جوتے کا مقام پیر ہے اگر سر پہ ہو تو ظلم, اور ٹوپی کا مقام سر ہے اگر پیر میں آئے تب ظلم. ظلم ہے نا. اچھا پانی کے لیے گلاس ہے, گلاس ہے نا, گلاس میں پانی پیتے, اور ایک چیز ہے اگال دان. جو پان کھاتے ہیں وہ بڑے اچھی طرح سمجھ لیں, ویسے تو زیادہ تر کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی, ادھر پیک ماری ادھر ماری دیواروں کو ادھر ادھر, ان کو اگال دان کی ضرورت ہی نہیں. لیکن خیر بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اگال دان رکھتے ساتھ, اس میں پیک ٹھوکتی اس کے بعد اس کو دھلوا لی, وہ اگال دان. اگر بالکل نیا اگال دان ہو, بالکل نیا برانڈ نیو ابھی بن کر آیا استعمال نہیں ہوا, تو کیا اس میں پانی پیا جا سکتا ہے؟ پیا جا سکتا ہے, ہاں پی سکتا ہے بھائی. اگر نیا ہے بالکل نیا ہے تو کیا حال ہے, یعنی استعمال نہیں ہوا, کسی نے ابھی تھوکا نہیں, کوئی پان کی پیک وغیرہ کسی نے نہیں, کسی کھارا دل میٹھے دل والے نے استعمال نہیں کیا, استعمال نہیں ہوا تو بالکل نیا ہے پانی پی. اسی طرح گلاس, اگر کوئی گلاس میں تھوک دے تو آپ کیا کہیں گے؟ کتنا بدتمیز آدمی ہے, یہ تو پینے کے لیے یہ تھوک رہا, اور اگال دان میں پانی پی لے تو کہیں گے یہ عجیب آدمی ہے, تھوکنے کے لیے یہ پانی پی رہا ہے. غلط ہے نا. جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اسی کے لیے استعمال کرو. ٹوپی سر کے لیے ہے پیر میں مت ڈالو, جوتی پیر کے لیے ہے سر پہ مت لاؤ, اگال دان تھوکنے کے لیے پانی مت پیو, گلاس پینے کے لیے تھوکو مت, جو چیز جس مقصد کے لیے ہے. لیکن یہ بتائیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ گلاس میں پانی پیو؟ کوئی آیت ایسی ہے کہ گلاس بناؤ اس میں پانی پیو؟ نہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پان کھاؤ تو اگال دان میں پی تھوکو؟ نہیں. یہ تو ہم نے بنایا, خود ہم نے خود بنایا گلاس پانی پینے کے لیے, اگال دان تھوکنے کے لیے ہم نے بنایا. تو ہم جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنا دیں اس کے خلاف استعمال نہیں کرتے, اور خالق کائنات نے یہ پورا جسم جس کے لیے بنایا اس کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ سمجھ گئے بات؟ خالق کائنات نے کس لیے بنایا؟ پورا انسان اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنا. ہم پوری کائنات کو دیکھتے ہیں یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے, یہ سائنسداں ہیں نا, یہ غور کرتے ہیں کائنات میں, غور کرتے ہیں ایک ایک چیز پر, یہ ستارے کیوں ہیں, یہ چاند کیوں ہیں, یہ سورج کیوں ہیں, یہ ہوا کیوں ہیں, یہ پانی کیوں ہیں, یہ زمین کیوں ہیں, یہ آسمان کیوں ہیں, غور کر رہے ہیں نا. انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کے کیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے عمر بڑھتی ہے, اب ایک بچہ پیدا ہوا, تھوڑا سا بڑا ہوا, اس کو کچھ نہیں پتا میری ماں کون ہے باپ کون ہے. ہم نے اس کو بتا دیا یہ باپ ہے, وہ اس کو باپ کہنا شروع کر دیا. ہم نے کہہ دیا یہ ماں ہے, اس نے ماں کہنا شروع کر دیا. یہ بھائی ہے تو اس نے بہن کہہ, بھائی کہہ دیا یہ بہن ہے, اس نے بہن کہہ دیا. اب کیا ہوا, جب وہ چار سال کا ہوا, اس نے اطراف میں نظر دوڑائی, دیکھا, تجسس بڑھا, اب وہ پوچھ رہا یہ کیا ہے. ہم نے کہا بیٹا یہ کرسی ہے, وہ کیا ہے, یہ کیمرہ ہے, وہ کیا ہے, یہ کیا کیا کر رہا ہے. اور بڑھا تو یہ کیا جو تھا کیوں میں تبدیل ہو گیا. جیسے جیسے اس کا علم بڑھا, تعلیم بڑھی, تو پہلے کہتا تھا یہ کیا ہے, اور جب علم بڑھا تو کہتا ہے یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. جب اور بڑھا اور اگر سائنٹسٹ بن گیا تو پھر اتنا بڑا کہ وہ کہتا ہے یہ سورج کیوں ہے, یہ چاند کیوں ہے, یہ ستارے کیوں ہیں, یہ آسمان کیوں ہے, یہ زمین کیوں ہے. ہر چیز کے کیوں کو سمجھنا چاہتا ہے, وہ ہر چیز کو کہتا ہے یہ کیوں ہے. کبھی یہ نہیں سوچا یہ خود کیوں ہے, کبھی یہ سوچا ہر چیز کو سوچتے کیوں ہے, کبھی یہ سوچا ہم کیوں ہیں, یہ نہیں سوچا. ارے یہ چاند تمہارے لیے, یہ سورج تمہارے لیے, یہ ستارے تمہارے لیے, یہ زمین کا بچھونا تمہارے لیے, یہ آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے, یہ ہوا تمہارے لیے, یہ پانی تمہارے لیے, یہ ساری کائنات تمہارے لیے, اور تم خدا کے لیے, تمہیں خدا کے لیے, پوری کائنات تمہارے لیے پیدا کی لیکن تمہیں خدا کے لیے. اسی لیے شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس تمام چیز کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے, یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ, کے بجز حب نبی بیکار ہے ذکر خدا. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر, سر ہو سجدے میں جھکا, سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے, سر خدا سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. اس طرح عبادت ہو, سر خدا کے لیے ہو, دل مصطفیٰ کے لیے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کیا سمجھا, ساری چیزیں کس کے لیے, انسان کے لیے. اللہ کو تو کچھ نہیں کرنا نا, نہ اس کو پانی کی ضرورت ہے, نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے, نہ اس کو چاند سورج کی ضرورت ہے, نہ اس کو زمین کی ضرورت ہے. جب زمین نہیں تھی جب بھی وہ تھا, جب آسمان نہیں تھا جب بھی وہ تھا, جب چاند سورج نہیں تھے جب بھی وہ تھا, پوری کائنات نہیں تھی جب بھی وہ تھا, جب لفظ تھا نہیں تھا جب بھی وہ تھا, تو اس کو ضرورت نہیں, ہمیں ضرورت. تو کہنے کا مقصد کیا, پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے. تو ہم جس چیز کو جس کام کے لیے مختص کر لیں اس کے علاوہ استعمال نہیں کرتے. ہم نے کہا گلاس پانی پینے کے لیے, اگالتان تھوکنے کے لیے. اب اگر کوئی گلاس میں تھوک دے کہیں گے دیکھو بدتمیز آدمی ہے تو پینے کے لیے تھوک رہا, اور اگالتان تھوکنے کے لیے, ارے یار عجیب آدمی ہے اس میں پانی پی رہے تھوکنے کے لیے. تو کبھی یہ سوچا کہ خالق کائنات نے جس کو جس مقصد کے لیے بنایا اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب آگے چلیں, ظلم کی تعریف کیا تھی؟ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. یہ تعریف آپ نے سمجھ لی, اب اس کو ذہن میں رکھیے, پھر اگلی بات میں آپ کو بتاؤں. اور کسی شے کو اس کے مقام پہ رکھ دینا یہ عدل ہے. اشیاء فی محلہ ہی, کسی شے کو اس کے مقام پہ رکھنے کیا ہے؟ عدل. اور اشیاء فی غیر محلہ ہی, کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. ظلم ہے نا. اب یہ بتائیے, فجر کے وقت مومن کا مقام مصلی ہے یا بستر؟ مصلی. اور اگر بستر پر نظر آئے تو ظلم ہے یا نہیں؟ ظلم ہے نا. یہی تعریف تھی نا, کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم. تو فجر کے وقت مومن کا مقام مصلی ہے, مسجد ہے, اگر بستر پر نظر آئے تو ظلم ہے. ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری یہ مومن کا شعار ہے, اگر نہ کرے تب ظلم ہے. امانت میں خیانت نہ کرنا مومن کی نشانی ہے, اگر ایسا ہو جائے تب ظلم ہے. یہ سارے ظلم تو ہم کر رہے ہیں اپنی جانوں پر, کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہم ہی تو سب سے بڑے ظالم ہو گئے. اسی کو تو قرآن کہہ رہا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے. سمجھ گئے بات اب ظلم؟ ہم کہتے ہیں اپنی جان پہ کون ظلم کرتا ہے, ارے تم خود ہی تو اپنی جان پہ ظلم کر رہے. امانت میں خیانت ہم کر رہے ہیں, جھوٹ ہم بول رہے ہیں, غیبت ہم کر رہے ہیں, چگلی ہم کھا رہے ہیں, والدین کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں, نمازوں کو قصدن ترک ہم کر رہے ہیں, حقوق اللہ حقوق العباد کو ہم پامال کر رہے ہیں. سب سے بڑے ظالم تو ہم خود ہیں, سب سے بڑے ظالم ہم ہیں. اسی کو قرآن کرے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے. اچھا چلو ظلم ہو گیا, اور ظاہر ہے کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں نے یہ کوئی کام نہیں کیا, یعنی میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں نے غیبت نہیں کی, میں نے چگلی نہیں کھائی, یا میں نے امانت میں خیانت نہیں کی, میں نے وعدہ خلافی نہیں کی. کوئی آدمی ایسا نہیں. قصدن یا سہبن, غلطی ہو سکتی. جب بشر ہے تو خطا ممکن ہے, بشر ہے تو خطا ممکن ہے. اسی لیے کیونکہ بشر سے خطا کا امکان ضروری تھا, لازمی تھا, اسی لیے خالق کائنات نے توبہ کا دروازہ بھی قیامت تک کے لیے کھولا. اگر ان سے گناہ ہو جائے, میں نے دروازہ کھول دیا ہے, پہنچ جاؤ یہاں پر میرے رسول کی بارگاہ میں, سچے دل سے توبہ کر لو, میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تب سمجھئے ظلم کا مطلب, اشیاء فی غیر محلہ, کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. تو ہم نے ہٹایا یا نہیں ہٹایا؟ سب سے پہلے تو ہم خود ہٹے, سب سے پہلے ہم خود ہٹے. فجر کے وقت مسجد میں جانا چاہیے, اور کہاں ہوتے ہیں؟ بستر پہ. اذان کی آواز آ رہی ہے, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, اور سارا دن کامیابی کے پیچھے دوڑنے والے بستر پہ سو رہے ہیں آرام سے. ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے نا, کوئی امتحان میں کامیابی چاہتا ہے, کوئی کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے, کوئی اپنے نوکری میں کامیابی چاہتا ہے, کوئی کسی چیز میں, کوئی کسی چیز میں, ہر آدمی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں, میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن جہاں پر کامیابی آواز دے کر بلا کر دی جا رہی ہے وہاں نہیں جا رہا. آواز دی جا رہی نا, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, بلا رہا ہے خالق کائنات. تو جو کامیاب کرنے والی جگہ ہے وہاں نہیں جا رہے. اور جب وہ وقت نکل گیا, کوئی 9 بجے اٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کوئی 10 بجے پڑھ رہا ہے, کوئی 11 بجے, کوئی پڑھ ہی نہیں رہا, فجر ہی نہیں پڑھ رہا. اور اس کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں امتحان میں, میں نوکری میں کامیاب ہو جاؤں, میں انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں, کامیابی ملے گی؟ نہیں. جو کامیابی تمہیں آواز دے کر دے رہا ہے اس کے در پہ نہیں جا رہے, دنیا والوں کے سامنے نہیں. یہ سفارش کر دے تو میں کامیاب ہو جاؤں, یہ فلاں آدمی ادارہ کہہ دے تو میں کامیاب ہو جاؤں, یہ منسٹر کی سفارش لگا دے, یہ پرائم منسٹر کی سفارت لگ جائے گی، صدر صاحب کی لگ جائے گی، فلا کی لگ جائے، گورنر صاحب کی لگ جائے، یہی کر رہے ہیں نا دنیا والوں کی سفارت. یاد رکھو اس پوری کائنات میں ان سب دنیا والوں کی رضا صرف اور صرف اللہ کی رضا پر موقوف ہے. جب وہ خالق کائنات راضی ہو گیا پوری کائنات راضی ہو گئی، پوری کائنات راضی ہو گئی. اور اسی فلسفے کو سمجھا ہے بزرگان دین اور یہ کاملین، ہم دنیا والوں کو راضی کرتے رہے، وہ خالق کائنات کو راضی کرتے رہے. غوث اعظم ساری رات اللہ ہو کرتے رہے، غریب نواز ساری رات اللہ کرتے رہے، یہ سارے بزرگان دین رات کو جا کر اس ایک کو یہ راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے. جب وہ ایک راضی ہو گیا پوری کائنات راضی ہو گئی، اور ہم کائنات والوں کو راضی کرتے رہے. یہ گورنر راضی ہو جائے میری سفارش کر دے گا میرا کام ہو جائے، یہ فلا راضی ہو جائے میری سفارش کر دے تو میرا کام ہو جائے. سب سے بڑی سفارش اللہ کی بارگاہ میں اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو راضی کر لو، اس کے محبوب بندوں کو راضی کر لو، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر لو، سرکار راضی ہو جائیں گے، رب راضی ہو جائیں گے، حضور راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تو خود بھیج رہے جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ. تو ہم نے دنیا والوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، غوث اعظم نے اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش. وہ جانتے تھے کہ وہ ایک راضی ہو گیا پوری کائنات راضی، اسی لیے انہیں کسی کی رضا کی پرواہ نہیں. کوئی امیر ہو، وزیر ہو، بادشاہ ہو، خلیفہ وقت ہو، لیکن میرے غوث کی بارگاہ میں جو بھی آیا سر جھکا کر آیا اور جب چاہا اس کو ڈانٹ کے نکال دیا، پرواہ نہیں کہ یہ ناراض ہوگا تو میرا کیا ہوگا. وہ جانتے تھے میرا رب مجھ سے راضی ہے، جب رب راضی تو جگ راضی، جب رب راضی تو جگ راضی. اور ہم سب کو راضی کر رہے ہیں، کسی دوست کو، کسی گورنر کو، کسی وزیر کو، کسی کمشنر کو، کسی صدر کو، انہوں نے ایک کو راضی کیا، بس وہ ایک راضی ہو گیا پوری کائنات اسی کی رضا پر، سب کی رضا اس ایک کی رضا پر محفوظ. ٹھیک، تو انسان خطا کا پتلا ہے، بشر ہے، خطا ممکن ہے. اب گناہ ہو گئے، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اب کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے جاؤں کا اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائے، قرآن بھیج رہا ہے اور یہ روک رہے ہیں، یہ لوگ روک رہے ہیں نہیں جاؤ. حج کے موقع پر کہتے ہیں نہیں مدینے جانے کی ضرورت نہیں، حج کر لیا بس چلو گا. اور سرکار فرماتے ہیں من حج جا لم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی میری شفاعت پر واجب. حضور خوشخبری سنا رہے ہیں اور یہ بدبخت روک رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بھیج رہا ہے اور یہ روک رہے ہیں. اللہ تعالی بھیج رہے ہیں جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، حقیقت نہیں جانے کی ضرورت نہیں، 40 نمازیں مدینے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، جاؤ نہیں. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور روکنے والے یہ بدبخت، تو بھیجنے والا زیادہ زبردست ہے یا روکنے والا؟ بھیجنے والا تو کوئی روک سکتا نہیں، یہ سر توڑ کے مر جائیں گے، اسی میں مر جائیں گے، اسی میں مر جائیں گے. نہیں جاؤ نہیں جاؤ، عاشق جو ہیں وہ جاتے ہی رہے، عاشقوں کو کوئی نہیں روکے. ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے کہ اگر حج کے بعد روضہ رسول پر حاضری نہیں ہوئی خدا کی قسم حج ہی نہیں، انہی کے دم سے تو حج ہے. اور کتنی حیرت کی بات ہے، مجھے ان کے عقلوں پر بڑی حیرت ہوئی. کہتے کہ نہیں مسجد نبوی کی زیارت کے ارادے سے جاؤ، یہ نہیں کہو کہ روضہ رسول کی زیارت سے جا رہے ہیں، دل میں یہ خیال نہیں کرو کہ ہم حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، سرکار کے روضے کی زیارت کے لیے، نہیں یہ شرک ہو جائے گا، بدعت. پھر کیا کریں؟ کل ارادہ یہ کرو مسجد نبوی کی زیارت. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ مسجد ہے کس کی وجہ سے؟ جس مسجد کی زیارت کا تم کہہ رہے ہو، مسجد نبوی کی زیارت، बेवकूफ ये बताओ मस्जिद है किसकी वजह से? जिसके दम से मस्जिद है, बल्कि वो एक मस्जिद क्या कायनात में जितनी मस्जिदें हैं उन्हीं के दम से। जब वो नहीं थे तो कोई मस्जिद थी? उन्हीं के दम से मस्जिद है और उन्हीं के करम से मस्जिदें आबाद हैं। अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। कैसे कह दिया मस्जिद नबवी की ज़ियारत? उन्हीं की ज़ियारत के लिए जाएंगे और इंशाअल्लाह वहां से शफाअत का परवाना लेकर वापस आएंगे। आशिकों का ईमान ही यही यकीन है। कम ये तो बदबख्त खत्म अल्लाह वाला कुलूबे वाला समहिम वाला बसारहिम गिशाबा। कुरान कहते हैं इनकी आंखों पे पर्दे हैं, इनके कानों पर, इनकी जबानों पर, इनकी आंखों पर, दिलों पर मोहर है मोहर। वो कुफर वो निफाक निकल नहीं सकता, मोहर लगा था। तो इसलिए इनके समझ में नहीं आएगा। ये रोकते रह जाएंगे, आशिक जाते रहेंगे। अच्छा ये बताओ कितने अरसे से रोक रहे हैं? कोई रोका नहीं। क्यों? इसलिए कि भेजने वाला अल्लाह, भेजने वाला अल्लाह है। तो जब अल्लाह भेजने वाला और ये मुल्ला रोकने वाला, तो ये रोक सकता है? अल्लाह की ताकत ज़्यादा या मुल्ला की? अल्लाह की ताकत ज़्यादा है, इसलिए रुकने वाले नहीं रुकेंगे, काफिले जाते ही रहेंगे, इजाफा ही होता रहेगा। तो अर्ज कर रहा था जाऊ का है महबूब, आपकी बारगाह में आ जाएं। इनसे सिर्फ इसी आयत का मतलब पूछ लो, इनके सारे दलाइल खत्म हो जाएंगे। गैर अल्लाह से न मांगो, नबी की बारगाह में न जाओ, वली की बारगाह में न जाओ, फला न जाओ, सिर्फ पूछ लो इस आयत का तर्जुमा कर दो, इस आयत का तर्जुमा कर दो। वलव अन्नहुम इज़लमु अन्फुसहुम, जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, जाऊ का है महबूब आपके पास आ जाए। क्यों आ जाए आपके पास? अल्लाह से मगफिरत तलब करनी, अल्लाह हर जगह मौजूद है। ये कहा जाता है कि मस्जिद में चले जाएं या बैतुल्लाह में आ जाएं? नहीं, ना बैतुल्लाह में भेजा, ना बैतुल मुकद्दस में भेजा, ना मकाम इब्राहिम पे भेजा, ना सफा व मरवा पे भेजा, कि कहीं नहीं भेजा। भेजा तो अपने रसूल की बारगाह में भेजा, ताकि इनको पता चल जाए कि ये जुल्म करने वाले अपनी जानों पर जुल्म करके जब आएंगे, ये गुनाहगार सियाकार खताकार, अगर इनको पना मिलेगी तो मेरे रसूल के दामन रहमत में मिलेगी, और कहीं पना नहीं, कहीं पना नहीं। जाऊ का, तो हम तो कुरान पे अमल कर रहे हैं, कुरान ने कहा जाओ हम जा रहे हैं। अच्छा पहुंच गए तब क्या करें? अब कहा फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से मगफिरत तलब करो। तो अब ये बड़े खुश होंगे, क्या देखा अल्लाह से मगफिरत का आगे है, तुम खाम खाई रसूल के पास जा रहे हो, देखो अल्लाह से मगफिरत। फस्तगफिरुल्लाह, हमने कहा आगे भी देखो, जरा आगे भी देखो, वस्तगफर लहुमुर रसूल, अल्लाह से मगफिरत तलब करो, मगफिरत मिली नहीं। वस्तगफर लहुमुर रसूल, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए दस्ते मुबारक उठा दे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को बहुत ज्यादा रहम करने वाला पा, उसकी रहमत भी तब मिलेगी जब रसूल दस्ते मुबारक उठा दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगफिरत के लिए कहते, तब मगफिरत मिलेगी, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। लेकिन अब एक और मसला पैदा हो गया। ये बात तो आपने सुन ली कि अगर कोई गुनाह कर बैठे, कोई खता कर बैठे, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, तो कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। ये तो आपने समझ लिया ना, कुरान कह रहा है, सूरह निसा की आयत। लेकिन मसला ये है कि जाएं कैसे, इतने पैसे कहाँ हैं? मसला तो यही है ना। अब आप कहेंगे कि हजरत आपने तो बड़े जोर शोर से बयान कर दिया कि रसूल की बारगाह में चले जाओ, मेरे पास तो खाने के लिए नहीं, मैं टिकट कहां से लाऊं? किराया तो बढ़ता ही जा रहा है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, किसी का 4 लाख का पैकेज है तो किसी का 3 का है, तो किसी का 3.5 का है, किसी का 10 का भी है, वो लग्जरी हज हो रहा है। मीना अरफात में सोफा कम बैठ दे रहे, मीना अरफात में अटैच बात दे रहे, मैंने कहा यह हज हो रहा है या तफरी हो रही? 10 लाख, और करने वाले कर रहे, जिसके पास है वो करेगा जाहिर। पैकेज हर एक का पैकेज अपना अपना है, बुजुर्गान दीन का भी एक पैकेज है, लेकिन वो हासिल करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए पैकेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस पैकेज को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत, پوچھو حضرت غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، فرماتے میں اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، انہوں نے کہا معین الدین حج کے لیے جانا ہے، میں نے کہا جو حضور کا حکم، حج کی تیاری اور کس میں جانا ہے، ہوائی جہاز تو تھے ہی اس زمانے میں، تو تھے نہیں جو ٹکٹ لے کے چلے جاتے، نہ یہ کاروان تھے کسی سے پوچھتے کتنا پیکج ہے بھائی ہم دونوں کو جانا ہے، کوئی نہیں کیا کرے، فرماتے میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا معین الدین ہاتھ پکڑو، فرماتے میں نے پیر کا ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی تو بیت اللہ میں موجود، بیت اللہ میں موجود، اس کے بعد طواف کیا، عمرہ ادا کیا اور عرض کیا مولا یہ میرا مرید معین الدین چشتی تیری بارگاہ میں موجود ہے اسے قبول کر لے، فرماتے ہاتف غیبی سے آواز آئی ہم نے قبول کر لی، اس کے بعد پھر منا عرفات مزدلفہ جو حج کے ارکان تھے وہ ادا کیے، اور حج کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر بارگاہ رسالت، فرماتے معین الدین چلو حضور کی بارگاہ میں، کہا حضور چلے، ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کرو، کر لی، آنکھیں کھولی روضہ رسول کے سامنے، اور وہاں پہنچے کہا سلام پیش کرو حضور کی بارگاہ میں، یہ کہتے الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ، تو روضہ رسول سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، حضور نے قطب المشائخ کا لقب دے دیا، خواجہ عثمان ہارونی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے مرید کو قبول فرما لیجیے، کام قبول کر لیجیے، تو جو وہاں مقبول ہو گیا پوری کائنات میں مقبول، کتنا اچھا پیکج ہے نا، اچھا پیکج، آنکھ بند کی پہنچ دے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، پیکج سب کو پسند ہے کہ ہاتھ پکڑو آنکھ بند کرو پہنچ گئے بیت اللہ میں، پھر آنکھ بند کی پہنچ گئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جو عبادت ہے، جو ریاضت ہے، جو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، چلا کشی ہے، نفس کشی ہے، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں پیکج حاصل کرنے کے لیے تیار، پیکج تو بڑا شاندار ہے، پیکج بھی مل سکتا ہے اگر مرید معین الدین چشتی جیسا ہو اور پیر عثمان ہارونی جیسا ہو، تب یہ پیکج ملے گا، تو نہ ایسا مرید ہے نہ پیر ہے، پیکج بھی نہیں ملے، ہاں عبادت اگر کر لو گے تو شاید مل جائے، خیر بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، قرآن نے کہا جاؤں کا آپ کی بارگاہ میں چلے جائیں، تب آپ کہیں گے کہ ہم جائیں کیسے، مسئلہ تو یہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نہیں جا سکے تو ہم تو گناہ گار رہ گئے، ہماری تو خطائیں معاف نہیں ہوئی، ہمارے تو گناہ معاف نہیں ہوئے، جب گئے نہیں، قرآن کہتے ہیں نا وہاں جاؤ پھر دعا کرو پھر مغفرت طلب کرو، پھر رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ مغفرت فرما دے، اپنے دست مبارک اٹھا دیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پانا، اور ایک عربی نے یہ آیت سنی، صحیح روایت، جب اس نے یہ آیت سنی تو اپنے شہر سے روانہ ہو گیا، میں بڑا گناہگار سیاہکار ہوں، قرآن کہتا ہے حضور کی بارگاہ میں جاؤ، چلو مدینے چلتے ہیں، سرکار سے کہیں گے ہمارے لیے دعا کر دیں، وہ دست مبارک اٹھا دیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، سفر کرتے کرتے مدینہ طیبہ پہنچا، اس کو خبر ملی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، ظاہری طور پر سرکار نے پردہ فرما لیا، اب بڑا بے چین بے قرار، میں تو اتنی دور سے آیا سفر کر کے، قرآن کہتا ہے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوکا، اے محبوب جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ آپ کے پاس آ دیں، تو حضور تو اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، اب میرے گناہوں کی مغفرت کیسے ہوگی، صحابہ سے کہ چلو مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لے چلو، جہاں حضور کا روضہ مبارک ہے، سرکار کی تدفین ہوئی مجھے وہیں لے چلے، صحابہ نے بتا دیا مسجد نبوی کے فلاں حصے میں، پہنچ گیا اس نے دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، قلب پر ایک رقت طاری ہو گئی، اور مزار مبارک پر روضہ رسول پر گر کر رونے لگا، گڑگڑانے لگا، معافی مانگنے لگا، اور گڑگڑا کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی آیت سن کر آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، میں وہاں سے آپ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اب میرے گناہوں کی معافی کیسے ہوگی، میری خطاؤں کی مغفرت کیسے ہوگی؟ قرآن تو کہتا ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو رسول کے پاس آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں پہنچا، اب وہاں پہنچ گئی، میرے گناہوں کی مغفرت کیسے ہوگی؟ رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے. جب وہ بے چینوں میں قرار ہوا، روضہ رسول سے آواز آئی، جا تیری مغفرت ہو گئی، جا تیری مغفرت ہو گئی. سرکار نے خالی نہیں لوٹایا، مغفرت کر دی. اب یہ کہتے ہیں نہیں، یہ آیت تو حضور کی حیات مبارکہ تک جب حضور موجود تھے، ظاہر جب تھی، بعد کی نہیں. نے کہا استغفر اللہ، قرآن کی آیتیں کیا صرف اسی زمانے تک ہیں؟ تو پھر نماز بھی جب تک تھی بعد میں نہیں ہے. قرآن نے جو کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کیا حضور کی ظاہری حیات تک تھی؟ بعد میں نہیں پڑھنی. وہاں تو زکات، زکات ادا کرو، کیا جب بھی تک تھی؟ قرآن کی ساری آیتیں قیامت تک کے لیے ہیں، اسلام کے سارے احکامات قیامت تک کے لیے. اگر قرآن رسول کی ظاہری حیات میں ان کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے تو یہ بھیجنا ظاہری حیات تک نہیں ہے، قیامت تک ہے. اگر ظاہری حیات تک ہوتا تو بعد والوں کی مغفرت کیسے ہوتی؟ سوچنے کی بات ہے، کامن سینس کی بات. اگر صرف ظاہری حیات تک ہوتا تو بعد والے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، بے شمار اور قیامت تک کتنے گناہگار آئیں گے، ان کی مغفرت کیسے ہوگی؟ نہیں، یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک حضور کی بارگاہ میں لوگ جاتے رہیں گے، مغفرت ہوتی رہے گی، مغفرت ہوتی رہے گی. لیکن پھر وہی سوال کہ جائیں کیسے، ہے نا یہ سوال. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بھی ہو کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، اتنا ٹکٹ نہیں، ٹکٹ کا خرچہ کریں، چلو عمرے پہ ہی چلے جائیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے، یا رسول اللہ مغفرت کی دعا کر دیجیے، گناہ معاف ہو جائے. لیکن یا تو کھانے کے لیے پیسے نہیں تو کیا کریں؟ اب اس کے دو جواب. ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک نائب رکھا ہے، ہر چیز کا ایک قائم مقام رکھا ہے، رکھا ہے نا. وضو کا نائب کیا ہے؟ تیمم. وضو کا نائب تیمم ہے. اگر پانی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تیمم کر لیں، اس کا نائب ہے نا. ورنہ کیسے نماز پڑھتے؟ اسلام دین یسر ہے، آسانی پیدا کرتا ہے. سرکار نے فرمایا پہلی امتوں میں نماز کی جگہ مقرر، اسی جگہ پڑھنی، اس کے علاوہ نہیں. اب وہ بیچارہ چلا گیا کہیں اور تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، پڑھنی مجھے اسی جگہ. حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے عبادت کی جگہ مقرر کی گئی اور میرے لیے میرے رب نے پوری زمین کو مسجد بنا دی، جہاں چاہو نماز پڑھو. کوئی پارک ہو تو وہاں نماز پڑھو، گھر میں نماز پڑھو، بازار میں پڑھو، تم زمین پر پڑھو، مسلح بچھا کر پڑھو، جیسے بھی پڑھو، تم پڑھنے والے تو بنو، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہو، پڑھو تو صحیح. نہیں حضور ہے نہیں، کپڑے خراب ہیں، نہیں پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، حضور نہیں چلے گا. پہلی چیز ہے وضو، وضو ضروری ہے. ایک بزرگ نے ایک آدمی سے کہا دیکھو 40 دن تم نماز پڑھو، پھر میں تجھے ایک انعام دوں گا. اس نے کہا اچھا 40 دن؟ ہاں بالکل، ایک انعام دوں گا تجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے، پڑھتا رہا پڑھتا رہا، 40 دن ہو گئے حضرت، 40 دن ہو گئے، میرا انعام. کہہ رہے کون سا انعام؟ بھائی آپ نے کہا تھا 40 دن نماز پڑھو انعام دوں گا. وہ تو میں نے ویسے ہی کہا تھا تجھے نماز ہی بنانے کے لیے، انعام تھوڑی دینا تھا. اس نے کہا ہاں مجھے پتا تھا یہی کرو گے، اس لیے میں نے بھی ساری بغیر وضو پڑھی، وضو کیا ہی نہیں میں نے، مجھے پتا تھا تم یہی کرو. تو بہت سے لوگ بے وضو بھی پڑھ رہے تھے. جیسے وہ ایک صاحب نے کہا نا کہ بغیر وضو نماز نہیں ہوتی، دوسرے نے کہا نہیں ہو جاتی، کہہ رہے نہیں ہوتی، کہہ رہے کیسے نہیں ہوتی، میں نے کل پڑھی تھی، ہو گئی تھی. تو ایسے تو کوئی نہیں نا بغیر وضو پڑھے، خیر آپ میں تو کوئی نہیں ہو. تو وضو کا قائم مقام تیمم، ٹھیک ہے نا. ہر چیز کا ایک نائب ہے. اولیاء انبیاء کے نائب، اولیاء انبیاء کے نائب. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ولایت کا دروازہ کھل گیا. قیامت تک ولی آتے رہیں گے، لوگوں کو ہدایت پہنچاتے رہیں گے، اور ان کی خانقاہیں، ان کی درگاہیں، ان کے آستانے، یہ سب نائب رسول ہیں. اگر وہاں نہیں پہنچ سکے نائب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، یہاں مغفرت طلب کر لو، یہی مغفرت، یہی مغفرت ہے. یہ سب نائب ہیں، نائبان رسول ہیں اولیاء اللہ جو ہیں. ان کی تعلیمات وہی ہے جو انبیاء کی تعلیمات، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کیسے جائیں حضور کی بارگاہ میں، کیسے مدینہ شریف پہنچے، اتنے پیسے نہیں، جا نہیں سکتے، اور جب جائیں گے نہیں تو مغفرت نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب، نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اب دیکھنا ہو کہ نبی کتنے قریب ہیں تو یہ دیکھ لو جان تم سے کتنی قریب ہے، جان کتنی قریب ہے. جتنی جان قریب ہے تمہارا نبی اس سے زیادہ قریب، اس سے زیادہ قریب ہے. اسی لیے اگر نہیں جا سکتے تو غم کی ضرورت نہیں، یہیں سر چکا کر بیٹھ جاؤ، روضہ رسول کا تصور کر کے بیٹھ جاؤ، دلی دل میں حضور کی بارگاہ میں عرض کر دو، یقیناً وہ سن بھی لے کے سفارش بھی کر دیں گے، مغفرت بھی ہو جائے، مغفرت بھی ہو جائے. اس لیے کہ ہم زندہ کو مانتے ہیں، مردہ کو مانتے ہیں. ہمارا نبی بھی زندہ ہے، ہمارے اولیاء بھی زندہ ہیں، ہمارے پیر و مرشد بھی زندہ ہیں، ہمارے شہداء بھی زندہ ہیں. زندہ ہیں تو سنیں گے، جہاں سے پکارو سنیں. حضور نے فرمایا کوئی درود پڑھتا ہے میں سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، تو سنتا کون ہے؟ جو زندہ ہو. بلکہ عام مسلمان مردہ، بلکہ مسلمان کی بات بھی چھوڑ دو، کافر. جنگ بدر میں جب کافروں کی لاشیں جمع کی جا رہی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کلام کر رہے ہیں، سنو ہم نے تمہیں دعوت اسلام دی، تم نے انکار کیا، تم اپنے انجام کو پہنچے. کافروں سے حضور کلام کر رہے ہیں، جو مردہ مر گئے، ابو جہل اور اس کی ساری، اس کی پارٹی، اس کی ہواری جو مرے ہوئے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، یہ تو مردہ ہیں، آپ ان سے کلام کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا عمر خدا کی قسم یہ تم سے زیادہ سننے والے، کہ تم سے زیادہ سننے والے. یہیں سے پتہ چل گیا جب ایک کافر مردہ سنتا ہے تو مومن اگر مسلمان مردہ ہو قبر میں تو وہ کیوں نہیں سنتا. اور مومن کے لیے حضور نے فرمایا جب دفن کرنے والے کو دفن کر کے لوگ جاتے ہیں وہ یسمعوا قرآن علیہم، وہ اپنے دفن کر کے جانے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا، ان کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے، منو مٹی نیچے پڑا ہے سن رہا ہے. کوئی ولی نہیں، عام مسلمان. جب عام مسلمان کی سماعت مرنے کے بعد اتنی تیز ہو جائے تو وہ جو ولی اللہ ہو اس کی کیا سماعت ہو، اور جب ولی اللہ کی یہ سماعت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کیا ہو. اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت اس بات پر ایمان یقین کامل رکھتے ہیں، اس پوری کائنات میں ہم جہاں سے بھی، جس مقام سے، جس وقت اور جس لمحے پکارے، سرکار سن بھی رہے ہیں اور جواب بھی عطا فرمائے، سن رہے جواب عطا فرمائے. اور سائنس نے مسئلے کو حل کر دیا، سائنس نے مسئلے کو حل کر دیا. آج کوئی کہے کہ امریکہ میں کوئی بولتا ہے میں یہاں سنتا ہوں، لوگ کہیں گے یہاں سن سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. کیوں؟ کہہ رہے موبائل سے سن لیا ہو، انٹرنیٹ سے سن لیا ہو، ویب کیم سے تو دیکھ بھی لیا ہو، ساری چیزیں ہیں نا. لیکن جب نہ موبائل ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ فیکس ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ پی ٹی سی ایل ہے، کوئی ظاہری ذریعہ نہیں ہے، اس وقت میرے آقا فرما رہے ہیں میرا امتی اس کائنات میں جہاں سے مجھ پر درود پڑتا ہے میں سنتا ہوں، میں سنتا ہوں. اور صحابہ کا ایمان دیکھو، صحابہ نے اعتراض نہیں کیا حضور کیسے سنیں گے، ہو سکتا تھا نا، آج تو سارے ذریعے موجود ہیں، اس وقت تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، یا رسول اللہ کیسے سنتے ہیں؟ نہیں, صحابہ نے تو ایک اسٹیپ بڑھ کر ایک اور سوال کر دیا, اور ایسا سوال کیا کہ ہمارا مسئلہ حل کر دیا. جب حضور نے فرمایا نا میں سنتا ہوں, تو صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی ظاہری حیات میں سنتے ہیں, کیا وصال کے بعد بھی سنیں گے؟ ابھی تو آپ سن رہے ہیں کہ جو کچھ پڑھے میں سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں, یہ ظاہری حیات میں, کیا وصال کے بعد بھی سنیں گے؟ خدا کی قسم جس طرح آج میں سن رہا ہوں, وصال کے بعد بھی اسی طرح سنوں. اہل سنت کا مسئلہ حل ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. قیامت تک اسی طرح سنتے رہیں گے, جواب بھی دیتے رہیں گے, ہم عرض کرتے رہیں گے, وہ سفارش کرتے رہیں گے, خدا گناہوں کو معاف کرتا رہے. اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے, جاؤ کا محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے, فاستغفر اللہ, پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے, واستغفر لهم الرسول, اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کرتے, یعنی اپنے دستے مبارک اٹھا دیتے, لوجد اللہ تواب الرحیم, تو اللہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا پا لیتے. بس آخر بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں, اس کو اپنا عنوان سخن میں نے اسی لیے بنایا کہ آج کل جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, اب پوری امت کو مشرک بنایا جا رہا ہے. کسی نے مزار پہ جا کر دعا کر لی تو وہ شرک ہے, کسی نے حضور سے مانگ لیا تو شرک ہے, استعانت طلب کر لی تو شرک ہے. ہم اس پر پوری گفتگو وہاں بیٹھے در کے جلسوں میں ہم کر چکے ہیں. صرف ایک بات وضاحت کے لیے میں عرض کر دوں, شرک اس وقت ہوگا کہ جب کسی کو مستعان حقیقی سمجھ کر مانگا جائے. ہم کسی کو خدا سمجھ کر نہیں مانگتے, خدا کا بندہ سمجھ کے مانگتے. ولی ہے تو خدا کا بندہ ہے, نبی ہے تو خدا کا محبوب, پھر شرک نہیں. ہاں اگر تم اس کو بذات سمجھو, خدا سمجھو, تب شرک ہوگا, ورنہ شرک نہیں ہوگا. ایک دوسرے سے انسان مانگتے, مسجد کے لیے چندہ دو, چندہ مانگ رہے ہیں یہی لوگ جو شرک کے فتوے لگا. اب پوچھو غیر اللہ سے چندہ مانگنا شرک ہے یا نہیں؟ کہ نہیں, یہ تو ہم مینار کے لیے مانگ رہے ہیں, یہ تو ہم مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں. پھر اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو پھر کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ بھی تو شرک ہے. کیا زندہ سے مانگو تب بھی شرک ہے, مردہ سے مانگو تب بھی شرک ہے. ہم مزار والے سے مانگ رہے ہیں, تم بازار والے سے مانگو. ارے مزار والے سے مانگنا شرک ہے تو بازار والے سے مانگنا شرک نہیں ہے, یہ تو ولی ہے اور وہ تو گناہگار ہیں, اس کے تو پتہ نہیں عمل کیسے ہیں. شرک شرک ہے, کیا زندہ سے مانگا جائے یا مردہ سے مانگا جائے, بازار والے سے یا مزار والے سے, سارے مشرک ہیں. ایسا نہیں ہے, اگر اسے مستعان حقیقی مانو تب شرک. مستعان حقیقی اللہ کی ذات, خالق حقیقی وہی ہے, مالک حقیقی وہی ہے, رازق حقیقی وہی ہے, سب کو دینے والا وہی ہے, سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. نبیین اس کے محتاج, صدیقین اس کے محتاج, شہداء اس کے محتاج, صالحین اس کے محتاج, تمام مومنین اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے, نبی مدد کرتا ہے اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے, ولی مدد کرتا ہے اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کی سفارش کو قبول کرتا ہے. دیکھو اس نے خود ہی تو بھیجا نا, جاؤ کا جاؤ میرے محبوب کے پاس, تو جب وہ بھیج رہا ہے تو تم روکنے والے کون؟ تو اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیے, اور اپنے عقیدہ اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہیے. بد عقیدگی کی جو آندیاں چل رہی ہیں ان کا مقابلہ کیجیے, اور ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں. یہ آیت پیش کر دو, کہا اس کا ترجمہ کر کے بتا دو, ہم مان لیتے. یہ تو ہم نہیں جا رہے, خدا خود بھیج رہا. جب خدا بھیج رہا ہے تو تم روکنے والے کون؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں زندہ رکھے, اور سچی محبت میں موت عطا فرمائے. ان اولیاء کرام, بزرگان دین, اولیاء کاملین, ان کی محبت ہمارے دلوں میں قائم دائم رہے, ان کے دامن سے وابستہ رہیں, اور انشاءاللہ قیامت میں انہی کے دامن سے وابستہ اٹھیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.